امام احمد بن حنبل نے اور امام الحاکم نے اور امام الطبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار. روزہ یہ سفارش کرے گا اور شفاعت کرے گا اور درخواست پیش کرے گا کہ اے اللہ, میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا, اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر. قرآن یہ کہے گا کہ اے اللہ, میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا, اس نے میری تلاوت کی, اس لیے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور اس طریقے پہ اللہ تعالی ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو, قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا, تمہاری شفاعت کرے گا. اور اس کتاب مقدس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث الترمذی میں موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا. جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں نیکیوں کا بدلہ اور اجر اور ثواب بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے, اس لیے اس مہینے خاص طور پہ ہمیں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم صحیح تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کریں, اس کو حفظ کریں, اور سب سے اہم اس کا حق یہ ہے کہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں تاکہ اس پر ہم عمل کریں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی اس مہینے سے گہرا مرتبط ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, اس لیے کہ اس مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے. ہمارے لیے بھی نمونہ اور اسوہ ہے کہ ہم اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالیں اور اس مبارک مہینے میں اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کریں. اس مبارک اور مقدس مہینے میں جو عبادتیں خاص طور پہ انجام دی جانی چاہیے انہی میں ایک یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں عمرہ کیا جائے. صحیح بخاری باب العمرہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاتون صحابیہ سے ارشاد فرمایا اذا کان رمضان اعتمری فیہ فان عمرۃ فی رمضان حجہ. ارشاد فرمایا اس خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کرنا, اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا اس کا اجر اور ثواب حج کے اجر اور ثواب کے برابر ملتا ہے. اور صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خاتون صحابیہ سے جن کا نام تھا ام سنان رضی اللہ عنہا, ان سے ارشاد فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تقضی حجہ او حجۃ معی. رمضان میں اگر تم عمرہ کرو تو یہ حج کے برابر اجر اور ثواب کی چیز ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یوں ہے گویا کہ کسی نے میرے ساتھ حج کیا. اور صحیح مسلم ہی میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ اگر کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان یا دو مسلمان بہنوں کے درمیان اگر کوئی ناراضگی اور ناچاکی ہے، اختلاف ہے، تو انہیں چاہیے کہ آپس میں رضامندی کر لیں اور آپس میں صلح کر لیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے۔ تین دن تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں، تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہل کرے وہ افضل ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو پہل کر کے سلام کر لے اور اپنے دوسرے بھائی کو خود ہی راضی کر لے، یہ افضل ہے اور یہ اللہ کی نگاہ میں بہتر اور اچھا آدمی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الاعمال فی کل اثنین والخمیس، لوگوں کے اعمال نامے اور لوگوں کے اعمال، یہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ اٹھائے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جن کے بارے میں اللہ بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ان سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے مشرک کے، سوائے اس آدمی کے جو شرک کرتا ہو، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرے اس آدمی کی اِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنًا فَيَقُولُ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، جن دو آدمیوں کی آپس میں ناراضگی ہوتی ہے ان کے اعمال کی طرف اللہ تعالی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو اسی طرح رہنے دو، نہ ان کے اعمال کو قبول کیا جائے گا، نہ ان کے لیے مغفرت کی جائے گی، اور نہ ان کے اعمال کی طرف دیکھا جائے گا جب تک یہ آپس میں، حتی یصلحا، جب تک آپس میں یہ لوگ صلح نہ کر لے، اس وقت تک ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے اور دوسری نیکیاں کی جاتی ہیں، یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں اگر آپ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہیں۔ اس لیے تمام حضرات اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے میں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے روزے قبول ہوں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تراویح قبول ہو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں قبول ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے سارے ناراض بھائیوں کو راضی کر لیں اور ان سے صلح کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حقوق العباد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یہ سبق سکھاتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ اس مہینے میں ہم یتیموں، غریبوں، مسکینوں، معذوروں اور دوسرے نادار لوگوں کو یاد رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو آدمی کسی مشکل میں اور کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کی مشکل کو آسان کرے، اس کے لیے کسی مشکل کام کو آسان کر دے، اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ دین دنیا میں اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں۔ جو آدمی کسی کی دنیا کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلات میں سے اس کی مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی اس آدمی کا کام خود کر دیتے ہیں جو دوسرے بندوں کا کام کرتا ہے۔ اس مہینے ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، معذوروں کی مدد کرنی چاہیے، وہ لوگ جو کام نہیں کر سکتے ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کی مدد کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی بھی بہت ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیلہ واحسبہ قال وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا یوں ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، گویا کہ وہ جہاد کرنے والا مجاہد ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ غریبوں مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو رات بھر قیام کرتا ہے اور جو دن میں مسلسل روزے رکھتا ہے، اس کی مثال اس کی طرح ہے۔ اس لیے اس مہینے ہمیں ان نیکیوں کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے اس درس کے 13ویں باب کا تعلق ان مسائل سے ہے جو ہماری مسلمان بہنوں کو درپیش ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے اس 13ویں باب کو پھر مختلف چھوٹے چھوٹے ابواب اور فصول پہ تقسیم کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے شروع میں ہم نے اس چیز کو سمجھا اور جانا تھا کہ روزہ ہر مسلمان کلمہ گو پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ شرائط جو کہ فرضیت صوم سے متعلق تھیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہر مسلمان عورت پر بھی اسی طریقے پہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جس طرح مسلمان مرد پہ یہ روزے فرض ہیں۔ شروط وہی ہیں مسلمان عورت کے لیے بھی جو شروط مسلمان مرد کے لیے ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحت مند ہونا، مقیم ہونا۔ لیکن دو چیزیں مزید ہم نے اس وقت بتائی تھیں جن کا تعلق صرف خواتین سے ہے، وہ یہ تھا کہ حیض اور نفاس کے ایام سے ان کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے اور شرط ہے صحت صوم یعنی صحت روزہ کے لیے۔ اگر حیض کے ایام سے ہیں یا خواتین میں سے کوئی خاتون نفاس کے ایام سے ہیں تو اس صورت میں رمضان المبارک کے روزے ان پر فرض نہیں ہیں، اور اگر ان ایام میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ درست تصور نہ کیا جائے گا۔ ان ایام میں ان پر واجب ہے کہ یہ روزے نہ رکھیں، اور ان ایام کو بعد میں جب طہارت حاصل کر لیں تو یہ اپنے ان روزوں کو گن کر یہ خواتین رکھیں گی۔ حیض اور نفاس والی خواتین اپنے ان روزوں کو بعد میں پورے کریں گی، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب ان ایام سے دوچار ہوتی ہے عورت تو نہ وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ وہ نماز پڑھتی ہے، لیکن نماز کی قضا اور نماز کے دہرانے کا حکم نہیں ہے، صرف روزوں کی قضا کا حکم ہے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح مسلم میں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کنا نحیض عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نطہر فیأمرنا بقضاء الصیام ولا یأمرنا بقضاء الصلاة۔ ہم جب ان ایام سے دوچار ہوتی تھیں تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا تھا۔ اب ایسا کیوں ہے کہ عورتوں کو روزے کی قضا کا تو حکم دیا گیا ہے لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں ابو الزناد رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، ان السنن ووجوہ الحق لتأتی کثیرا علی خلاف الرأی فما یجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. بہت سارے مسائل شرعی مسائل ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات رائے یعنی عقل کے برعکس خلاف ہوتے ہیں، لیکن فما یجد المسلمون بدًا من اتباعها، مسلمانوں پر ان کی تابعداری یعنی ان کو ماننا واجب ہوتا ہے. من ذالک، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب عورتوں کو ان ایام سے پالا پڑتا ہے تو وہ نماز دوبارہ دہرانے کا ان کو حکم نہیں دیا گیا اور روزوں کے دہرانے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے دیا گیا ہے، اس لیے اس بارے میں کسی قسم کے اعتراض اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ عورتیں کہ جو رمضان المبارک کے روزے ان سے چھوٹ جاتے ہیں حیض کی وجہ سے یا ولادت کے خون نفاس کی وجہ سے، وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرنے کے معاملے میں سستی برتتی ہیں، اور بہت ساری خواتین دیکھی گئی ہیں کہ جو ان روزوں کو مکمل اور صحیح طریقے پہ بعد میں ادا نہیں کرتی اور بعد میں نہیں رکھتی. ان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور ان پر واجب ہے کہ وہ ان روزوں کو بعد میں صحیح طریقے پہ ادا کریں، ورنہ انہوں نے وہ حدیث سنی ہوگی ہمارے گزشتہ دروس میں جو روزہ نہ رکھنے والوں اور روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کے لیے شدید وعید کے طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اس حدیث میں آپ کا یہ ارشاد موجود تھا کہ جہنم میں ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، ان کے منہ چیر دیے جائیں گے جن سے خون جاری ہوگا جو روزے نہیں رکھتے تھے. تو جن خواتین کے روزے رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹ جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں پہلی فرصت میں ان روزوں کو ادا کریں، اور اپنی سہولت کو دیکھ کر وہ ان روزوں کو بعد میں کسی وقت رکھ سکتی ہیں. ضروری اور واجب نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد وہ ان کو رکھیں، سال بھر میں جب بھی ان کو موقع ملے اور سہولت ہو تو وہ اپنے ان تمام روزوں کو دوبارہ ادا کریں، رکھیں جو ان سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹ گئے تھے. وہ خواتین جو بہت زیادہ بوڑھی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا وہ خواتین جن کو کوئی ایسی دائمی بیماری اور دائمی مرض لگا ہوا ہے جس کے بہت جلد یا بدیر ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی دائمی مرض یا سخت بڑھاپا، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ روزانہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، یعنی 30 روزوں کے بدلے 30 مسکینوں کو یا ایک ہی مسکین کو 30 دن وہ ایک وقت کا کھانا وہ کھلائیں گی. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرة لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرة، بہت زیادہ بوڑھا شخص اور بہت زیادہ بوڑھی عورت جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ فیطعمان مکان کل یوم مسکینا. اور یہی چیز مستدرک حاکم اور دارقطنی میں بھی ہے، انہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، ان پر اس کی قضا نہیں ہے بلکہ صرف ان پر ان روزوں کا فدیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو یہ کھانا کھلائیں گے. وہ خواتین جو کہ حمل سے ہوں، یا وہ خواتین جو کہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہوں، بازاری دودھ پلانے والی عورت کے لیے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے رکھی. جو بازاری دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے یہ سہولت اللہ نے نہیں رکھی بلکہ یہ سہولت ان کے لیے ہے جو اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہیں۔ تو اصحاب سنن یعنی الترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور النسائی اور امام احمد ابن حنبل کی مسند میں یہ حدیث موجود ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلاء والمرضع الصوم۔ اللہ تعالی نے جن لوگوں سے روزے کو، روزے کی سہولت اللہ تعالی نے ان پر آسان کر دی ہے، یعنی وہ اس روزے کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں، ان میں عن الحبلہ، ایک تو وہ خاتون کے جو حمل یعنی امید سے ہوں، والمرضع، اور دوسری وہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون اس بات سے ڈرتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر اثر پڑے گا، یا کوئی خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس بات کا ڈر ہے اسے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور بچہ بیمار ہو جائے گا، ان دونوں صورتوں میں حمل والی حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں، یہ ان دونوں کے لیے یہ عذر اور یہ رخصت اور یہ سہولت موجود ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ روزے نہ رکھیں، بعد میں جب اس مرحلے سے یہ گزر جائیں تو ان روزوں کو بعد میں وہ ادا کریں گی، یعنی ان پر ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ صحیح بخاری میں بھی امام حسن بصری اور امام ابراہیم النخعی کا یہ قول موجود ہے کہ المرضع والحامل اذا خافتا على انفسهما او ولدهما تفطران ثم تقضیان۔ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی، یہ اگر اس بات سے ڈریں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوگی، یا اس بات سے ڈریں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو شدید تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں تفطران، یہ روزہ نہ رکھیں، ثم تقضیان، بعد میں جب سہولت ہو جائے تو ان روزوں کو دوبارہ وہ رکھیں، یعنی ان پر ان کی قضا واجب ہے۔ رمضان المبارک میں خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھنے مساجد جا سکتی ہیں۔ عام ایام میں بھی خواتین مسجد نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مسجد میں جا کر تراویح یا اور نمازیں پڑھیں، لیکن یہ اجازت مشروط ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مسجد میں عورتوں کے لیے الگ نماز پڑھنے کی، وضو وغیرہ کرنے کی مستقل الگ جگہ ہو جو کہ مردوں سے الگ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عورتوں کا آنا اور جانا یہ سارا پردے میں ہو۔ عورتیں یہ عمل انجام دیں لیکن گھر سے نکلیں تو پردے میں ہوں اور مسجد سے نکلیں تو پردے میں ہوں۔ پردے کی تمام شرعی حدود کو پورا کرتے ہوئے خواتین مساجد کی طرف جا سکتی ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتوں کے آنے جانے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ عورتیں گھروں سے مساجد جائیں، مساجد سے گھر آئیں، یہ آنا جانا حفاظت کے ساتھ ہو، عورتوں کو تکلیف نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس صورت میں عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مساجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں جہاں ہمارے معاشرے کے مردوں پہ اور دوسرے لوگوں پہ اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہیں ہماری مسلم خواتین، مسلمان بہنوں پر بھی اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ خواتین اس مبارک مہینے سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اوقات کو تلاوت کلام پاک میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، استغفار میں، درود شریف کی کثرت میں، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت میں، اور دوسرے اچھے اور نیک کاموں میں ان اوقات کو استعمال کریں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ دن کو رمضان کے اس مہینے میں صیام یعنی روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو قیام ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے شب و روز سے اور اس مبارک مہینے کے اوقات سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ استفادہ کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک مہینے میں گھروں کا ماحول یہ بن جائے کہ گھروں کے اندر تلاوت کلام پاک ہو، دینی کتابوں کا مطالعہ ہو، دینی کتابوں کی تعلیم ہو، آپس میں ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین ہو، برائیوں سے روکنے کی تلقین ہو، اور اجتماعی طور پہ خواتین اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ ان کے گھروں میں اور پورے محلے میں جو فضا ہے گھروں کی، یہ فضا اسلامی بن جائے۔ اگر اس ایک مہینے اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ خواتین محنت کرنی شروع کر دیں اور اس ایک مہینے میں گھروں کا اور محلے کا نظام اگر درست ہو جائے، اس کا اثر انشاءاللہ سال کے باقی 11 مہینوں پر بھی پڑے گا۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس مبارک مہینے کے اوقات سے استفادہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے کے اوقات میں ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پہ بہتان تراشی نہ ہو، جھوٹ نہ نکلے، چغل خوری نہ ہو، اور کوئی بھی فضول اور بری بات ان کی زبان سے نہ نکلے۔ 14 باب ہمارے اس درس کا اس سے متعلق ہے کہ نابالغ اور چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں، ان کے روزے کا کیا حکم ہے۔ اگرچہ نابالغ، چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں، ان پر رمضان المبارک کے فرض روزے، یہ رکھنے ان پر فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کی صحت اچھی ہے تو والدین اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی طرف مائل کریں اور ان کو ترغیب دیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ قال عمر رضی اللہ عنہ لنشوان فی رمضان ویلک وصبیاننا صیام فضربہ، ایک ایسے شخص کو جو رمضان المبارک کے دن میں نشے میں تھا، اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے مارا، اس کو سزا دی، اور مارتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ ویلک، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تم عجیب آدمی ہو، وصبیاننا صیام، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور تم اتنے بڑے ہو کر دن دہاڑے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے اور مقدس مہینے میں روزہ تم کھاتے ہو، روزہ افطار کرتے ہو، روزہ نہیں رکھتے۔ اس واقعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب الصوم کے اس باب کا آغاز کیا، اور اسی میں یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے، ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ یہ کہتی ہیں کہ نصوم صبیاننا، نصوم صبیاننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار۔ صحیح بخاری میں ربیع بنت معوض رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ نصوم صبیاننا، ہم اپنے بچوں پہ روزے رکھواتی تھیں، یعنی صحابیات خواتین سے یہ بات منقول ہے کہ صحابہ کے ہاں جو خواتین صحابیات تھیں ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی تھیں۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم روئی اور اون سے ان کو کھلونے بنا کے دے دیا کرتی تھیں۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَا، جب ان میں سے کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا تو فوراً اس کو یہ کھلونا دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کھلونے میں اپنے آپ کو مشغول کرے اور افطار کا وقت ہو جائے، حتی یکون عند الافطار۔ اور صحیح مسلم میں اسی موضوع سے متعلق یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ ہم اپنے بچوں پہ روزے رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ روزے رکھتے تھے تو فنذهب به معنا، اور ایک روایت میں ہے نذهب الى المسجد ہم انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جایا کرتے تھے. فَإِذَا سَأَلُونَ الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ. جب وہ ہمیں پریشان کرتے تھے اور کھانے پینے کے بارے میں پوچھتے تھے تو ان کو ہم ان کے کھلونے دے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ تُلْهِيهِمْ, کھلونے ان کو بہلائے رکھیں اور کھانے پینے کی طرف ان کا خیال نہ جائے. حتی یتموا صومہم, اور اسی طریقے پہ روزے وہ پورا کرتے تھے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان کتب کے اندر صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہ اقوال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ مردوں میں اور صحابیات خواتین میں یہ بات موجود تھی کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی طرف راغب کیا کرتے تھے, ان کو کھلونے لے کے دیا کرتے تھے, ان کو روزے رکھوا کر اپنے ساتھ مساجد لے جایا کرتے تھے, ان کی ہمت افزائی کرتے تھے تاکہ بلوغت سے پہلے ہی ان کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے, روزے کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ بڑوں کی طرح جب بلوغت کو پہنچے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر روزہ رکھے. لیکن بلوغت سے قبل ان پر روزہ فرض نہیں ہے, اور جن بچوں کو ان کے والدین روزہ رکھواتے ہیں بچوں کو تو ان کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے, اس لیے کہ بچے اس چیز پہ مکلف نہیں ہیں, بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے, پھر بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی بچوں سے پیار ہے اور محبت ہے, اور جب بچے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان بچوں سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور ان بچوں اور بچیوں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے رب اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. بچوں کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے, لیکن ان کے والدین اور ان کے وہ بڑے جنہوں نے ان بچوں کو روزے کی طرف راغب کیا ہوا ہوتا ہے ان کا بھی اس ثواب میں حصہ ہوتا ہے. ہمارے درس کا 14 جو باب ہے وہ افطاری سے متعلق ہے. اس سے پہلے سحری کے مسائل ہم نے پڑھے, افطاری کے مسائل اب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اور ان تمام شرائط اور آداب اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے روزے کو پورا کرتے ہیں. وہ کام جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ان پر ہم عمل کرتے ہیں, روزے کی حالت میں جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے دور رہتے ہیں, اور اہم اور اچھی عبادات جو اس مہینے خاص طور پہ انجام دینی چاہیے ان پر ہم عمل کرتے ہیں, اور ان تمام امور کی تفصیل گزشتہ دروس میں بیان کی جا چکی ہے. پہلے جو ہم نے 14 باب اور 14 حصے اپنے اس درس کے پڑھے ہیں ان میں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. افطاری کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے, ثم اتم الصیام الى اللیل, پھر تم اپنے روزے پورے کرو رات تک, یعنی جب مغرب کا وقت ہو غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم, جب رات اس طرف سے نمودار ہونے لگے اور دن اس طرف سے جانے لگے, وغربت الشمس, اور سورج غروب ہو جائے, فقد افطر الصائم, تو اس وقت گویا کہ روزہ دار نے روزہ اپنا افطار کر لیا. سورج غروب ہو جائے, ایک طرف سے دن رخصت ہو رہا ہے دوسری طرف سے رات آ رہی ہے, تو فقد افطر الصائم مطلب یہ کہ روزہ دار اب اپنے اس روزے کو توڑ دے, افطار کا وقت اس کا ہو گیا, روزہ اس کا پورا ہو گیا, جس کی طرف قرآن پاک میں یہ اشارہ ہے کہ ثم اتم الصیام. افطاری میں کسی بھی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ افطاری پہلے وقت میں جلدی کرنی چاہیے. متفق علیہ حدیث میں سہل بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر, لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، اس وقت تک لوگ برکت اور خیر میں رہیں گے جب تک پہلے وقت پہ افطاری کیا کریں گے. اور ایک دوسری حدیث میں جس کو ابن حبان نے نقل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، میری امت اس وقت تک میرے دین پہ چلتی رہے گی جب تک وہ روزے کو افطار کرنے میں ستاروں کے نمودار ہونے کا انتظار نہ کرے. میری امت اس وقت تک میرے دین پہ قائم و دائم رہے گی جب تک افطاری میں وہ ستاروں کے نمودار ہونے کا انتظار نہ کرے. اس حدیث میں رد ہے یہود اور نصارہ پہ. یہود اور نصارہ غروب آفتاب کے ساتھ اپنے روزے کو افطار نہیں کرتے جس طرح کے مسلمان اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں. یہود اور نصارہ عشاء کے وقت اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں. جب آسمان پر ستارے نمودار ہو جاتے ہیں اور مغرب کی جو سرخی ہے، شفق کی سرخی، وہ ختم ہونے لگتی ہے، اس وقت وہ اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں. اور انہی یہودیوں کی روحانی اولاد جو کہ سبائی اور رافضی فتنہ ہے، یہ سبائی اور یہ رافضی، یہ بھی اپنے روحانی پیشواؤں اور اپنے روحانی بڑوں یہودیوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کا روزہ بھی ہمارے ساتھ افطار نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت مسلمان اپنا روزہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کرتے ہیں، لیکن سبائی اور رافضی یہ یہودیوں کی طرح اپنا روزہ اس وقت افطار کرتے ہیں جب ستارے آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی عشاء کے وقت کے ابتدائی جو لمحات ہیں ان میں یہ اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں. ابو داود اور ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان الیہود والنصارى یؤخرون، اس وقت تک میری امت اور میرا دین خیر سے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، جب تک لوگ افطاری صحیح وقت پہ پہلے وقت پہ کریں. لان الیہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہود اور نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں. اور مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار کرنا ضروری ہے اور سنت ہے. اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اور ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں نقل کیا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح نہیں پایا کہ انہوں نے مغرب کی نماز سے پہلے افطاری نہ کی ہو. یعنی پوری زندگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ ہمیشہ وہ مغرب کی نماز افطاری کے بعد پڑھا کرتے تھے. ولو علی شربۃ مما، خواہ وہ پانی کے چند گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. تو اس حدیث میں بھی یہ بات ہمیں ملی کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کی نماز افطاری کے بعد پڑھا کرتے تھے، خواہ وہ افطاری ہلکی پھلکی ہو یا زیادہ ہو، لیکن افطاری ضرور ہونی چاہیے اور مغرب کی نماز افطاری کے بعد پڑھی جانی چاہیے. یعنی انسان اپنے روزے کو افطار کر لے پانی پہ، شربت پہ، کھجور پہ اور ہلکی پھلکی کھانے پینے کی چیزوں پہ، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے. کچھ کھائے پیئے بغیر مغرب کی نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے. اور افطاری کھجوروں پہ کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے. امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، تم میں سے جب کوئی شخص افطاری کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے اپنے روزے کی افطاری کرے. اور ابو داود اور الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فَإِن لَّمْ تَكُن رُطَبَاتٌ فَتُمَيِّرَاتٌ فَإِن لَّمْ تَكُن تُمَيِّرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّمَّا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کی نماز سے قبل تازہ کھجوروں سے اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے یا چھواروں سے اپنے روزے کو افطار کرتے تھے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے اپنے روزے کو افطار کیا کرتے تھے. اور یہ حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے جو کہ الترمذی اور ابو داود ہی میں موجود ہے. ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، من وجد تمرن فلیفطر علیہ ومن لم یجد تمرن فلیفطر علی الماء فإنه طہور. جس کے پاس کھجوریں ہوں اسے چاہیے کہ وہ کھجوروں سے اپنا روزہ افطار کرے، اور اگر کھجوریں نہ ہوں تو پانی سے اپنا روزہ افطار کرو. امام الترمذی رحمہ اللہ اپنی الجامع الترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں، وروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفطر فی الشتاء علی تمرات وفی الصیف علی الماء. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سردی میں کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور گرمی کے ایام میں پانی سے اپنے روزے کا افطار کیا کرتے تھے. افطاری کا وقت یہ مبارک وقت ہے، اور اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی، یعنی وہ دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے. تو جب روزہ افطار کیا جائے اس وقت دعائیں خوب انکساری سے، عاجزی سے، اخلاص سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قبولیت کے یقین پر، یقین کے ساتھ دعائیں کیجیے. افطاری کے وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر، والامام العادل، ودعوة المظلوم. یہ حدیث ترمذی میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے، اور پہلی جو حدیث میں نے پڑھی اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ دار کی جب وہ روزہ افطار کرے، اور انصاف اور عدل کرنے والے حکمران کی، اور مظلوم کی. افطاری کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دو دعائیں منقول ہیں جو کہ افطاری کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے، یعنی افطاری کی دو دعائیں ہیں. ایک دعا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب روزہ افطار کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی اور چلی گئی. وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء الله، اور اللہ کے حکم سے ہمارا اجر ثابت ہو گیا، یعنی یقینی ہو گیا.